السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں.
طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانا صرف پاکستان کی ذمہ داری نہیں، وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور جنوبی ایشیا، نئی دہلی.
پاکستان اور بھارت کے خارجہ سیکٹریوں کی ملاقات، تمام مسائل پر بات چیت کی گئی. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
بھارت کی دارالحکومت نئی دہلی میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کا انعقاد. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ امریکہ شمالی کوریا کی کم درجے کی دھمکیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے دفاعی اقدامات کر رہا ہے. جنوبی سوڈان کے باغی لیڈر ریک مچار منگل کے روز وطن لوٹ آئے ہیں اور ملک کے اعلیٰ نائب صدر کا حلف اٹھا لیا ہے. صومالیہ میں الشباب جنگجوؤں نے بائدوا کے قصبے کے نزدیک چھپ کر حملہ کیا ہے، جس میں کم از کم 8 حکومتی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. دارالحکومت میں ایک اعلان میں نیٹو کے ریزولو سپورٹ مشن نے 8 ممکنہ حملہ آوروں نے نام جاری کیے اور ان کے بارے میں اطلاع دینے کے لیے ایک فون نمبر بھی جاری کیا. افغانستان میں ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ حقانی اور طالبان نیٹ ورک سے تعلق رکھنے والے عسکریت پسند افغانستان کے صوبوں پروان، خوست، کابل اور لوگر میں افغان عوام پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں. مشرقی صوبے خوست کی سرحد پاکستان سے ملتی ہے اور روایتی طور پر یہ حقانی نیٹ ورک کا مضبوط گڑھ رہا ہے. طالبان نے 12 اپریل کو افغانستان میں موسم بہار کا اپنا روایتی حملہ کیا تھا اور افغان سیکیورٹی فورسز کے خلاف خود کش حملوں سمیت مزید حملوں کا ارادہ ظاہر کیا تھا. نیٹو نے یہ انتباہ کابل میں طالبان کے اس حملے کے ایک ہفتے کے بعد جاری کیا ہے، جس میں 70 افراد ہلاک اور 347 زخمی ہو گئے تھے. پاکستان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کو امن مذاکرات کے لیے قائل کرنا صرف پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے. پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے جو کچھ ممکن ہے کرتا رہے گا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان نے کہا ہے کہ افغان طالبان اور دیگر گروہوں کو مذاکرات کی میز پر لانا صرف پاکستان کی ذمہ داری نہیں. پاکستانی وزارت خارجہ سے منگل کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ تشدد اور خونریزی افغانستان میں امن کے حصول کا راستہ نہیں ہے اور پاکستان ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے. صدر اشرف غنی نے پیر کو افغان پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ہم پاکستان سے یہ توقع نہیں کرتے کہ وہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لائے گا. ادھر سفارتی ذرائع کے مطابق قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر سے طالبان کا ایک 3 رکنی وفد پاکستان آیا ہے، جو پاکستانی حکام سے ملاقاتوں میں امن مذاکرات کے امکانات کا جائزہ لے گا. لیکن طالبان وفد کی پاکستان میں موجودگی کے بارے میں وزارت خارجہ کے عہدیداروں نے لا علمی کا اظہار کیا، جبکہ خود طالبان کے ترجمان کی طرف سے اس بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا. افغانستان کے صدر کی طرف سے پاکستان سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ پاکستان اپنی سرزمین پر موجود افغان طالبان کے خلاف کارروائی کرے. افغان صدر کے اسی بیان کے رد عمل میں پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان دہشت گردوں میں کسی طرح کی تفریق نہیں کرتا. انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں اور ان کے لیے انسانی جانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور پاکستان ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے. ترجمان نفیس زکریا نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کی کوششوں میں نیک نیتی سے مسلسل کوششیں کرتا رہے گا. ترجمان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے 4 ملکی گروپ مشترکہ کوششوں کے عزم کا اظہار کر چکا ہے. پاکستان کے سابق سفارتکار اور انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد کے ڈائریکٹر جنرل مسعود خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ افغان صدر کی طرف سے پارلیمان میں خطاب کے دوران پاکستان پر اس طرح کے الزامات قابل افسوس ہیں.
یہ بیان انہیں اپنی پارلیمنٹ میں نہیں دینا چاہیے تھا. اگر کوئی شکوہ شکایت ہے تو پاکستان کے ساتھ براہ راست کرتے. پاکستان کی قیادت کے ساتھ ان کے رابطے خاصے مضبوط ہیں اور وہ کسی وقت بھی پاکستان کی قیادت سے بات کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ پاکستان ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان ان کا ہاتھ بٹھا رہا ہے، پاکستان ان کے لیے سہولت کار کا کام کر رہا ہے.
مسعود خان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے بیان کے باوجود پاکستان افغانستان میں امن کے لیے کوششیں جاری رکھے گا.
میں سمجھتا ہوں کہ جو چار ملکی کوارڈینیشن گروپ ہے اس میں تین ممالک چین، امریکہ اور پاکستان میں اتفاق رائے ہے کہ افغانستان میں خانہ جنگی کی اس فضا کو، دہشت گردی کی اس فضا کو ختم کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں امن اور سلامتی، امن اور مصالحت کے عمل کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم لوگ کوششیں کرتے رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ کیا ان کی کابل میں پذیرائی ہوتی ہے یا نہیں، یہ دیکھنا باقی ہے۔
تجزیہ کار اے زیڈ ہلالی کہتے ہیں کہ امن مذاکرات دونوں ملکوں کے مفاد میں ہیں۔
خفی کا جو اظہار ہوتا رہتا ہے تو یہ کسی کے حق میں نہیں ہے، کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ علاقے کے مفاد میں یہی ہے کہ بات کریں، دونوں ملکوں کے مفاد میں یہی ہے کہ بات چیت کریں، کیونکہ ہمارے معاشی اور اقتصادی اور معاشرتی اور سماجی مسائل بہت زیادہ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، تو جتنا جلدی ہو سکے گا بہتر ہو سکے گا کہ بات چیت کریں۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو پاکستان تو اپنا اثر جو ہے یوز کر رہا ہے، اپنا انفلوئنس یوز کر رہا ہے، کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
پاکستان، افغانستان، امریکہ اور چین پر مشتمل چار ملکی گروپ کے اب تک چار اجلاس ہو چکے ہیں، لیکن طالبان اور افغان حکومت کے درمیان براہ راست مذاکرات کی جانب کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ طالبان نے حالیہ مہینوں میں افغانستان میں اپنی پرتشدد کاروائیوں میں اضافہ کیا ہے اور گزشتہ ہفتے ہی کابل میں ایک بڑے حملے کی ذمہ داری بھی طالبان نے قبول کی تھی۔ افغان انٹیلیجنس کے ایک دفتر پر ہونے والے حملے میں لگ بھگ 70 افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ طالبان افغان حکومت سے مذاکرات سے انکار کرتے ہوئے یہ شرط عائد کر چکے ہیں کہ جب تک افغانستان سے تمام غیر ملکی فوجی واپس نہیں چلے جاتے اس وقت تک افغان حکومت سے بات چیت نہیں ہوگی۔ افغان طالبان کی طرف سے تشدد کی بڑھتی ہوئی کاروائیوں کے باوجود پاکستانی عہدیداروں کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ امن مذاکرات کے لیے کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور محمد اشتیاق نے ایک اور رپورٹ میں اطلاع دی ہے کہ نئی دہلی میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے خارجہ سیکرٹریوں نے ملاقات کی ہے۔ پاکستانی سیکرٹری خارجہ نے دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات بحال کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔
پاکستان اور بھارت کے خارجہ سیکرٹریوں کے درمیان منگل کو نئی دہلی میں تفصیلی ملاقات ہوئی۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق سیکرٹری اعزاز احمد چودھری نے اپنے بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر سے ملاقات میں بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی رو کی پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاوہ کراچی میں مبینہ تقریبی سرگرمیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ وزارت خارجہ سے جاری بیان کے مطابق سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے کہا کہ اس طرح کی سرگرمیاں تعلقات کو معمول پر لانے کی کوششوں کو متاثر کرتی ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں پاکستان میں حراست میں لیے گئے رو کے ایک مبینہ افسر کلبھوشن یادو کی گرفتاری پر بھی بھارتی ہم منصب سے بات کی۔ پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے دو طرفہ مذاکرات کے جلد انعقاد کی ضرورت پر زور دیا، جبکہ بیان کے مطابق دونوں ملکوں نے بامانی مذاکراتی عمل جاری رکھنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری افغانستان سے متعلق ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کے لیے منگل کو ہی دہلی پہنچے تھے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر کے ذریعے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اس ملاقات میں دو طرفہ معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کا ایک اہم موقع ملا۔ نفیس زکریا کے مطابق ملاقات میں کشمیر سمیت تمام حل طلب معاملات پر بات چیت کی گئی۔ سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے کہا کہ کشمیر بنیادی مسئلہ ہے جسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستانی سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ پاکستان بھارت سمیت تمام پڑوسی ممالک سے دوستانہ تعلقات کا خواہاں ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق بھارتی سیکرٹری خارجہ ایس جے شنکر نے پٹھان کوٹ حملے کی تحقیقات اور ممبئی حملوں کے سلسلے میں جلد اور واضح پیش رفت کا مطالبہ کیا۔ افغانستان سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس ہارٹ آف ایشیا کا وزارتی اجلاس گزشتہ سال دسمبر میں پاکستان میں ہوا تھا، جس میں بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے بھی شرکت کی تھی۔ سشما سوراج اور پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر پرائے امور خارجہ سرتاج عزیز کے درمیان دسمبر 2015 میں ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ امن مذاکرات کی بحالی پر اتفاق کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ دونوں ملکوں کے خارجہ سیکرٹری سطح کے مذاکرات اسلام آباد میں جنوری میں ہوں گے، لیکن رواں سال جنوری کے اوائل میں بھارت کے سرحدی علاقے پٹھان کوٹ میں بھارتی فضائیہ کے اڈے پر حملے کے بعد بات چیت کا یہ عمل شروع نہ ہو سکا۔ بھارت کا الزام ہے کہ پٹھان کوٹ میں حملہ پاکستان میں موجود شدت پسند تنظیم جیش محمد کے جنگجوؤں نے کیا۔ بھارت سے اس ضمن میں فراہم کی جانے والی معلومات کی بنیاد پر پاکستان نے جیش محمد سے وابستہ افراد کے خلاف کارروائی بھی کی، جبکہ اس معاملے کی تحقیقات کرنے والی پاکستان کی تفتیشی ٹیم نے بھارت کا دورہ بھی کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بات میں تلخی میں ایک بار پھر اضافہ اس وقت ہوا جب فروری میں پاکستان نے صوبہ بلوچستان سے بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کے ایک مبینہ افسر کلبھوشن یادو کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا۔ اس شہری کی گرفتاری کے بعد بھارت کی طرف سے ایک بیان میں کہا گیا کہ کلبھوشن نے بھارتی بحریہ سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور اس کے بعد ان کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور دوسری طرف بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے نئی دہلی میں کہا ہے کہ بھارتی سیکرٹری خارجہ نے اپنے پاکستانی ہم منصب سے ملاقات میں اہم باہمی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے نئی دہلی سے سہیل انجم نے۔
بھارت اور پاکستان کے سیکرٹری خارجہ یس جے شنکر اور اعزاز احمد چودھری نے منگل کے روز نئی دہلی میں دو طرفہ بات چیت کی، جس میں باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنوری میں پٹھان کوٹ ایئر ویز پر دہشت گردانہ حملے کے نتیجے میں بات چیت مؤخر کر دیے جانے کے بعد دونوں اعلی سفارتکاروں کے مابین پہلی بار باضابطہ مذاکرات ہوئے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوروپ نے ایک بیان جاری کر کے کہا کہ بات چیت بہت بے تکلف اور تعمیری ماحول میں ہوئی اور دونوں فریقوں نے باہمی دلچسپی کے معاملات کو اٹھایا۔ وکاس سوروپ نے کہا،
فارن سیکرٹری ایمفسائزڈ دی نیڈ فار ارلی اینڈ ویزیبل پروگرس آن دی پٹھان کوٹ ٹیررسٹ اٹیک انویسٹیگیشن ایز ویل ایز دی ممبئی کیس ٹرائل ان پاکستان۔ ہی آلسو براٹ اپ دی لسٹنگ آف جیش محمد لیڈر مسعود اظہر in the UN 1267 sanctions committee۔
وکاس سوروپ کہہ رہے تھے کہ بھارت کے خارجہ سیکرٹری نے پٹھان کوٹ دہشت گردانہ حملے کی جانچ اور پاکستان میں چل رہے ممبئی حملوں کے مقدمے میں جلد از جلد پیش رفت پر زور دیا۔ انہوں نے پٹھان کوٹ حملے کے مبینہ منصوبہ ساز مولانا مسعود اظہر کے اقوام متحدہ میں دہشت گرد کے طور پر لسٹ کیے جانے کے معاملے کو بھی اٹھایا۔ خیال ہے کہ اقوام متحدہ میں بھارت کے اس قدم کو چین نے ویٹو کر دیا تھا۔ وکاس سوروپ نے مزید کہا کہ یس جے شنکر نے پاکستان کو بتایا کہ وہ باہمی تعلقات پر دہشت گردی کے اثر انداز ہونے سے انکار نہیں کر سکتا۔ جے شنکر اور اعزاز احمد چودھری نے یہاں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کی۔ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر دونوں سفارتکاروں نے باضابطہ ملاقات کی۔ اعزاز احمد چودھری نے کہا کہ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے عہد کا پابند ہے، لیکن انہوں نے اس بات پر اصرار بھی کیا کہ مسئلہ کشمیر ایک کور ایشو ہے اور اسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشوں کے مطابق جلد از جلد حل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس ملاقات نے باہمی تعلقات میں پیش آنے والے حالیہ واقعات پر اپنے خیالات رکھنے کا مفید موقع فراہم کیا۔ بھارت میں پاکستانی ہائی کمیشن کی جانب سے جاری ایک بیان میں بھی پاکستان کی طرف سے مسئلہ کشمیر کو حل کیے جانے کا معاملہ اٹھانے کی بات کہی گئی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ دونوں فریقوں نے دو طرفہ جامع مذاکرات کو آگے بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا، جو کہ سر دست جمود کے شکار ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
القاعدہ سے جڑے ایک گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بنگلہ دیش میں ہم جنس پرستوں کے حقوق کے علم بردار اور اس کے دوست کو بنگلہ دیش میں بہائمانہ انداز میں قتل کیا ہے۔ انصار الاسلام گروپ نے ٹویٹر پر اعتراف کیا کہ اس نے ذوالحظ منان اور تانے موجمدار کو قتل کیا کیونکہ وہ بنگلہ دیش میں ہم جنس پرستی کے آغاز اور فروغ کے ذمہ دار تھے۔ پولیس انسپیکٹر جنرل اے کے ایم شاہد الحق نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ انہیں اعتماد ہے کہ وہ ذمہ داروں کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ ایم شاہد کا کہنا تھا،
اتیتے جتگلی گھٹنا گھٹے جنگیرا جو گھٹنا گلی گھٹے تر ادھکاش ہمارا ڈیٹیکشن کرتے پیسی۔
وہ کہہ رہے ہیں، ہم ماضی میں عسکریت پسندوں کی بیشتر کاروائیوں کی نشاندہی میں کامیاب رہے ہیں، ہم نے انہیں گرفتار کیا ہے، ان سے اسلحہ قبضے میں لیا ہے، ہمیں امید ہے کہ ہمیں اس واقعے کا بھی کھوج نکالیں گے اور ذمہ داروں کو گرفتار کر لیں گے، ہم انہیں قانون کے سامنے پیش کریں گے۔ منان اور موجمدار پیر کے روز منان کے گھر میں تھے جب پانچ حملہ آور ڈاک سے سامان پہنچانے والوں کے روپ میں وہاں آئے اور ان پر کلہاڑیوں سے حملہ کر دیا۔ 35 سالہ منان ملک میں ہم جنس پرستوں کے واحد جریدے روپ بن کے ایڈیٹر تھے۔ انہوں نے اس سال کے شروع میں کہا تھا کہ انہیں ایسے لوگوں سے دھمکیاں مل رہی تھیں جو ان کے حقوق کے مخالف تھے۔ وہ کئی برس تک امریکی سفارت خانے میں پروٹوکول آفیسر کے طور پر کام کرتے رہے اور بعد میں گزشتہ ستمبر میں امریکی ادارے برائے بین الاقوامی ترقی سے وابستہ ہو گئے تھے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے پیر کے روز منان کی موت کو تشدد کی ظالمانہ کارروائی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ امریکہ شمالی کوریا کی کم درجے کی دھمکیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے دفاعی اقدامات کر رہا ہے۔ اوباما نے منگل کے روز نشر ہونے والے سی بی ایس ٹیلی ویژن کے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم جہاں شمالی کوریا میں جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہیں ہم ایک ایسی دفاعی ڈھال نصب کر رہے ہیں جو نسبتاً کم درجے کے خطروں کو کم از کم روک سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ شمالی کوریا کا مسئلہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے۔ ہم شمالی کوریا کو یقیناً اپنے ہتھیاروں سے تباہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بے پناہ جانی نقصان کے علاوہ وہ ہمارے مضبوط اتحادی جنوبی کوریا کا ہمسایہ ہے۔ چیرنوبل نیوکلیئر تباہی کی آج منگل کے روز 30ویں برسی منائی جا رہی ہے، جب اس قصبے کے جوہری پلانٹ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا اور وسیع علاقے میں آلودگی پھیل گئی تھی، جس نے دنیا بھر میں تابکاری بادل پھیلا دیے تھے۔ اس تباہ کاری میں 2 افراد فوری طور پر ہلاک ہوئے، جبکہ 29 سے زیادہ ہفتوں کے اندر ہلاک ہوئے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ سعدیہ اسد۔
چیرنوبل کے حادثے میں ہلاک ہونے والوں کو خراج پیش کرنے کے لیے منگل کے روز کیف میں ہونے والی تقریب میں پھول چڑھائے گئے۔ ایک طالب علم الیگزینڈر تیتارین کو کہتے ہیں کہ اس تباہی کو بھولا نہیں جا سکتا۔
Мы пришли сюда, чтобы почтить память тех героев, принести им цветы, которые вложили очень большой вклад.
ہم یہاں پھول لیے ان ہیروز کو خراج پیش کرنے اکٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہماری تاریخ میں اہم کردار ادا کیا ہے، جنہوں نے جرات اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں اس تباہی سے حت المقدور بچانے کے لیے اپنی جانیں گنوا دیں۔ آج چیرنوبل جوہری تنصیب پر آنے والی تباہی کو 30 برس مکمل ہو گئے ہیں۔ اس حادثے نے ہمارے کرۂ ارض کو متاثر کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ اثرات کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو اور دوسرے سیاسی رہنماؤں نے یوکرین کی دارالحکومت میں بنی ہیروز آف چیرنوبل اور سولجر آف چیرنوبل نامی یادگاروں پر منعقد ہونے والی تقریبات میں شرکت کی۔ اس تباہی کے دوران 2 افراد فوری طور پر ہلاک ہو گئے، جبکہ ہفتوں کے اندر اندر مزید 29 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ہزاروں دوسرے افراد بعد میں آنے والے برسوں میں کینسر یا دوسری کئی بیماریوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے۔ 200 ٹن سے زیادہ یورینیم اب بھی اس جوہری تنصیب کے اندر موجود ہے، اور یہ خطرہ بھی ہے کہ تابکاری شعائیں ایک بار پھر علاقے کو متاثر نہ کر دیں، جو کہ پہلے ہی کم از کم آئندہ ایک صدی تک غیر محفوظ تصور کیا جا رہا ہے۔ پیر کے روز احتیاط فراہم کرنے والے ملکوں نے چیرنوبل کی تنصیب کو نیا اور بالکل محفوظ بنانے کے لیے مزید 99 ملین ڈالرز کی مدد کی درخواست کی تھی۔ اس تنصیب پر مسلسل کام ہو رہا ہے، یہاں بھاری کرینیں موجود ہیں۔ 3 عشرے گزرنے کے بعد بھی اس تنصیب میں تابکاری شعائیں خطرناک سطح سے نیچے نہیں آئیں۔ تقریباً 7,000 مزدور اس تنصیب پر کام کر رہے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد کا مقصد یہ ہے کہ مزدوروں کو کم سے کم وقت تک ماحول میں موجود ریڈیائی لہروں کا سامنا کرنا پڑے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی سوڈان کے باغی لیڈر ریک مچار منگل کے روز وطن لوٹ آئے ہیں اور ملک کے اعلیٰ نائب صدر کا حلف اٹھا لیا ہے۔ مچار کی آمد سے یہ امید ہو چلی ہے کہ حکومت اور باغی اس امن معاہدے پر آگے بڑھ سکتے ہیں جو 30 مہینے کی ملکی خانہ جنگی کے بعد پچھلے سال طے پایا تھا۔ حلف برداری کے بعد صدر سلوا کیئر نے کہا کہ وہ اور مچار فوری طور پر قومی اتحاد کی عبوری حکومت تشکیل دینے کے لیے کام کریں گے، جیسا کہ امن معاہدے میں طے کیا گیا تھا۔ مچار نے اپنے بیان میں صدر کیئر کے ساتھ تعاون کا وعدہ کیا۔ صومالیہ میں الشباب جنگجوؤں نے بائیدووا کے قصبے کے نزدیک چھپ کر حملہ کیا، جس میں کم از کم 8 حکومتی فوجی ہلاک ہو گئے۔ ایک صومالی فوجی کمانڈر نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا کہ الشباب جنگجوؤں نے راکٹوں سے بم برسائے اور مشین گنیں استعمال کی اور ایک فوجی قافلے پر چھپ کر حملہ کیا جو اپنے اڈے کی طرف جا رہے تھے۔ 13 حکومتی فوجی زخمی ہوئے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ عسکریت پسندوں نے بائیدووا کے 18 کلومیٹر مشرق میں فوجی اڈے پر حملہ کیا۔ عینی شاہدوں نے بتایا کہ حکومتی عہدیداروں نے کہا کہ صومالی فوجیوں نے شدید گولہ باری کے بعد اس حملے کو پسپا کر دیا۔ یمن میں سیکیورٹی حکام نے بتایا ہے کہ انہوں نے جنوبی شہر مقلہ کو واپس اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اس سے ایک روز پہلے یہ خبر آئی تھی کہ یمنی جنگجوؤں نے ایک ہی کاروائی میں القاعدہ کے 800 عسکری پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ یمنی فورسز اس ساحلی شہر پر 2 روز کی شدید فضائی بمباری کے بعد مقلہ میں داخل ہو گئیں، جو پچھلے 1 سال سے القاعدہ کے کنٹرول میں تھا۔ پیر کے روز یمن میں سعودی قیادت والے اتحاد نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے جنوب مشرقی قصبے پر جو 1 سال سے القاعدہ کے کنٹرول میں تھا ایک ہی حلے میں 800 جنگجو ہلاک کر دیے، لیکن آزاد ذرائع سے اس دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ آسٹریلیا نے نئی آبدوزیں بنانے کے لیے اپنے علاقائی اتحادیوں جاپان اور جرمنی کے بجائے فرانس کو ٹھیکہ دیا ہے۔ مزید تفصیلات ریچرڈ گرین کی رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی۔
وزیر اعظم ٹرنبل نے منگل کے روز اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ڈی سی این ایس نئے معاہدے کے تحت آسٹریلیا کے لیے 12 نئی آبدوزیں تیار کرے گا، جس پر تقریباً 40 بلین ڈالرز کی لاگت آئے گی۔ دفاع سے متعلق یہ آسٹریلیا کا کسی کانٹریکٹر کے ساتھ اب تک سب سے بڑا معاہدہ ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم ٹرنبل کے الفاظ،
These submarines will be the most sophisticated naval vessels being built in the world and they will be built here in Australia.
یہ دنیا کی سب سے زیادہ اعلیٰ ٹیکنالوجی والی آبدوزیں ہوں گی اور یہ یہاں آسٹریلیا میں بنائی جائیں گی۔ اس میں آسٹریلیا کا اسٹیل استعمال ہوگا اور آسٹریلیا کے لوگ اسے بنائیں گے۔ اس سے ہماری مستقبل کی سیکیورٹی محفوظ ہوگی اور اس سے سیکیورٹی سے متعلق ہماری پالیسیاں مزید مضبوط ہوں گی۔ یہ الفاظ تھے آسٹریلیا کے وزیر اعظم ٹرنبل کے۔ ڈی سی این ایس نے اس کانٹریکٹ کے لیے اپنے مد مقابل جاپان کی میٹسوبیشی انڈسٹری اور جرمنی میں قائم تائسین کرمپ مرین سسٹمز کو شکست دی ہے۔ جاپان نے منگل کو ہونے والے اس اعلان پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ جاپان کے وزیر دفاع جنرل نکٹانی کے الفاظ، ہم بہت ہی اعلیٰ قسم کی آبدوزیں بناتے ہیں اور ہم نے آسٹریلیا کو یہ سمجھانے کی بہت کوشش کی ہے، تاہم ہم وہ وجوہات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر ہمارے ساتھ یہ معاہدہ نہ ہو سکا۔ یہ الفاظ سے جاپان کے وزیر دفاع جنرل نکٹانی کے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ٹونی ایبٹ آسٹریلیا کے وزیر اعظم ہوتے تو بہت ممکن تھا کہ آسٹریلیا یہ معاہدہ جاپان کے ساتھ کرتا۔ ٹونی ایبٹ کے ٹوکیو اور واشنگٹن کے ساتھ سفارتی تعلقات انتہائی بہتر تھے۔ تاہم وزیر اعظم ٹرنبل نے منگل کے روز کہا ہے کہ اس معاہدے کے باوجود آسٹریلیا اور جاپان اسپیشل اسٹریٹیجک پارٹنرشپ کے لیے کام کرتے رہیں گے، جو ان کے الفاظ میں دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
امریکہ کی 5 ریاستوں میں آج یعنی منگل کو ملک کی دونوں جماعتوں کے صدارتی امیدواروں کے چناؤ کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ ان 5 ریاستوں میں پرائمری انتخابات کے بعد دونوں جماعتوں کے امیدواروں کے بارے میں کوئی واضح شکل سامنے آ جائے گی۔ امریکہ کے آج کے اہم سیاسی منظرنامے کا احوال وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلا تسکہو کی رپورٹ میں اسد نذیر کی زبانی۔
ریپبلکن پارٹی کی طرف سے نامزدگی حاصل کرنے کے لیے 3 امیدوار خاص طور سے میدان میں ہیں۔ ان میں سے 2 امیدوار ٹیڈ کروز اور جان کیسک نے پیر کے روز اپنے مخالف امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایک معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت کیسک 3 مئی کو ریاست انڈیانا میں ہونے والی پرائمری میں انتخابی مہم نہیں چلائیں گے، جبکہ ٹیڈ کروز ریاست اوریگون اور نیو میکسیکو میں انتخابی مہم سے کنارہ کش ہو جائیں گے۔ اس اعلان پر ڈونلڈ ٹرمپ نے خاصی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔
It shows how pathetic they are.
انہیں جون کے آخر تک بقیہ ریاستوں سے ڈیلیگیٹس کی کم از کم نصف تعداد درکار ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایسے معاہدے کاروباری دنیا میں غیر قانونی خیال کیے جاتے ہیں۔ دوسری طرف کیسک نے اسے غیر معمولی فیصلہ قرار نہیں دیا ہے۔ اس چھوٹے سے اعلان سے خامخواہ ہلچل مچ گئی ہے، یہ تو محض ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ کروز نے انڈیانا میں انتخابی مہم کے بارے میں اعلان کا دفاع کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، وسائل کو یکجا کرنے کا جواز موجود ہے، کیونکہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں حزب مخالف ڈیموکریٹک پارٹی کی ممکنہ امیدوار ہیلری کلنٹن کو شکست دینے کے لیے ایک حکمت عملی ابھی سے تیار کر لینی چاہیے۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ صدارتی انتخاب میں مخالف کو شکست دینے کے لیے اکیلے ہی کافی ہیں۔
I will beat Hillary Clinton, crooked Hillary. I will beat her so badly, so badly.
میں ہیلری کلنٹن کو شکست دے سکتا ہوں، میں ان کو بری طرح ہرا سکتا ہوں، لیکن ٹیڈ کروز ایسا نہیں کر سکتے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار ہیلری کلنٹن نے ڈیلیویئر میں اپنے حامیوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا،
You don't just fly that big jet in and land it and go make a big speech and insult everybody you can think of.
ہیلری کلنٹن کہہ رہی ہیں کہ آپ محض بڑے بڑے جیٹ طیاروں میں ایک جگہ سے دوسری جگہوں پر بڑھ ہانک کر دوسروں کی بے عزتی کر کے واپس فلوریڈا اپنے کنٹری کلب یا نیو یارک میں اپنے محل میں قیام کر کے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ ڈیموکریٹک پارٹی میں اب ہیلری کلنٹن کو مد مقابل برنی سینڈرز پر واضح برتری حاصل ہے، تاہم سینڈرز اب بھی مقابلہ کر رہے ہیں اور وہ عدم مساوات کے موضوع کو مرکز بنا کر اپنی انتخابی مہم کو چلا رہے ہیں۔
We work as Americans the longest hours a year, longer than any other people in the
ہم امریکی دنیا کے تمام صنعتی ممالک سے زیادہ کام کرتے ہیں، مگر اس وقت تمام تر محنت کے باوجود ہماری آمدنی کا 58% حصہ صرف 1% اشرافیہ کھا جاتی ہے۔ 7 جون تک دونوں جماعتوں کے امیدواروں کے بارے میں فیصلہ ایک واضح شکل اختیار کر لے گا، کیونکہ اس تاریخ کو پرائمری انتخابات کا اختتام ہو جائے گا اور اس تاریخ کو آخری 6 ریاستوں میں الیکشن ہوں گے، جن میں ایک بہت بڑی ریاست کیلیفورنیا بھی شامل ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیرو پنتی کرنے کے بعد ٹائیگر شیروف ہوئے باغی، تفصیلات فکرو فن میں۔
ہیرو پنتی کرے گا کیا کروں یار، سب کو آتی نہیں، میری جاتی نہیں۔
تو اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا ہے کیا
یار؟ اب لوگ کہتے ہیں، سب کا منہ تھوڑی بند کر سکتے نا۔
ہیرو پنتی سے بالی ووڈ انڈسٹری میں انٹری دینے والے ٹائیگر کی اگلی فلم 29 اپریل کو ریلیز ہو رہی ہے، جس کا نام ہے باغی۔
آئی ایم سیا، میں تو پیدا ہی ریبیل ہوئی تھی، پھر اس سے ملی رونی، وہ بھی باغی، دھماکہ تو ہونا ہی تھا۔
ٹائیگر شیروف اپنے بہترین رقص کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شردھا کپور کی رقص میں مہارت نے انہیں کافی حیران کیا ہے۔ ایک بھارتی اخبار دا انڈین ایکسپریس کے مطابق باغی کے ہیرو کا کہنا ہے کہ شردھا ایک بہترین ڈانسر ہے اور فلم اے بی سی ڈی 2 میں ان کی کارکردگی نے مجھے بہت متاثر کیا ہے، اور خاص طور پر اس گیت میں ان کے رقص نے۔ اخبار کے مطابق ٹائیگر کا کہنا تھا کہ جب باغی کے گیت کی شوٹنگ کے لیے ہم دونوں پہلی مرتبہ اکٹھے ڈانس کرنے جا رہے تھے تو میں کافی نروس تھا۔ شردھا بچپن ہی سے رقص کے تمام مقابلے جیتتی آ رہی ہے۔ رقص میں بہترین صلاحیتوں کے مالک دونوں اداکار رتک روشن کے کریزی فین ہیں۔ سالانہ فنکشن کے لیے رتی کے اس گیت پر ٹائیگر کو رقص سکھا رہی ہیں شردھا کپور۔ وہ کہتی ہیں کہ میں ٹائیگر کو اس گیت پر رقص سکھا رہی ہوں، لیکن شاگرد استاد سے بھی دو ہاتھ آگے ہے۔
ایک پل کا جینا، پھر تو ہے جانا، تحفہ کیا لکھ کے جائیے دل یہ بتانا، خالی ہاتھ آئے تھے ہم، خالی ہاتھ جائیں گے، بس پیار کے دو میٹھے بول جل ملائیں گے، تو ہنس کیونکہ دنیا کو ہے ہسانا، اے میرے دل تو گائے جا۔
ٹائیگر شیروف جیکی شیروف کے بیٹے اور شردھا کپور شکتی کپور کی بیٹی ہیں۔
اے تو جو اپنے نینوں سے بانڈ چلا رہا ہے نا، वो मुझ पे काम नहीं करेगा, अपनी लिमिट में रह।
इतनी जल्दी? अभी तो मैंने स्टार्ट किया है।
आगे बनो, बी अ रेबेल, और किसी मकसद के लिए।
तो खत्म। इतनी जल्दी क्या? अभी तो मैंने स्टार्ट किया।
पाकिस्तान में इस वक्त रात के 9:30, भारत में 10, और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 12:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। रूस के नायब वजीर खारजा सरगे रियाबकॉफ ने इस्लामाबाद में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के पाकिस्तान रूस मुशावरती ग्रुप के इजलास में शिरकत की है। यह ग्रुप 2002 में कायम किया गया था और इसका मकसद हथियारों पर कंट्रोल और एटमी हथियारों के अदम फैलाव जैसे मामलों पर तबादला ख्याल करना है। इस्लामाबाद से इशरत सलीम की रिपोर्ट।
रूस के नायब वजीर खारजा सरगई रेबकोफ रूस पाकिस्तान मशावरती ग्रुप ब्राय स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के 10वें इजलास में शिरकत के लिए अपने वफद के हमरा इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। मंगल को उन्होंने वजीर आजम के मुआविन खसूसी ब्राय खारजा अमूर तारिक फातमी से मुलाकात की, जिसमें रूस और पाकिस्तान के दो तरफा ताल्लुकात में फरोग पर बातचीत की गई। पाकिस्तान की वजारत खारजा की तरफ से जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक तारिक फातमी ने तखवीफ असलहा और जौहरी अदम फैलाव से मुतल्लिक इस्लामाबाद की कोशिशों का तस्करा करते हुए कहा कि पाकिस्तान जौहरी मवाद की बरामद के कंट्रोल से मुतल्लिक कसीर मुल्की ग्रुपों खसूसन न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का हिस्सा बनने का मुकम्मल तौर पर अहल है। पाकिस्तान के अहदेदार इससे कबल भी इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि उनके मुल्क को जदीद जौहरी टेक्नोलॉजी और मवाद तक रसाई दी जाए। रूस पाकिस्तान मुशावरती ग्रुप ब्राय स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम 2002 में कायम किया गया था और इसका मकसद तखफीफ असलहा, जौहरी अदम फैलाव और इलाकाई सलामती के अमूर पर बाजाबता तबादला ख्याल है। इस ग्रुप का नवा इजलास गुज़िश्ता साल जनवरी में मॉस्को में हुआ था। हालिया महीनों में रूस और पाकिस्तान के दरमियान दिफा और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में तआवुन में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान न सिर्फ रूस से फौजी साजो सामान खरीदने में दिलचस्पी रखता है बल्कि दोनों ममालिक खित्ते में मुश्तरका मफादात के हसूल के लिए भी एक दूसरे के करीब आए हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान गुज़िश्ता साल आला सतही फौजी वफूद के तबादले हुए और पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और फौज के सरबराह जनरल राहील शरीफ ने इस दौरान रूस का दौरा किया था। रवां साल भी रूस की फौजी और तकनीकी अमूर की वफाकी सर्विस से ताल्लुक रखने वाले एक वफद ने पाकिस्तान का दौरा किया। वफद की पाकिस्तान के आला फौजी हुक्काम से मुलाकातों में सिक्योरिटी और फौजी तरबियत के अमूर में पेशरफ और दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान मुश्तरका फौजी ताल्लुकात को वसअत देने के इकदामात के बारे में बातचीत की गई। इशरत सलीम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
कराची में रेंजर्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक कार्रवाई के दौरान एक इंतहाई मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया है। उसका ताल्लुक एक सियासी जमात से है और उसके बारे में इल्जाम हैं कि उसने कराची में कई मुनज्जम वारदातें की हैं। शहजाद हुसैन की इस बारे में रिपोर्ट।
पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने इंतहाई मतलूब टारगेट किलर गिरफ्तार करने का दावा किया है। मकामी ज़राए ब्लाग के मुताबिक रेंजर्स ने यह कार्रवाई कराची के इलाके अजीजाबाद में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकज 90 के करीब की। पाकिस्तान रेंजर सिंध के कर्नल फैसल ने मीडिया से बात करते हुए बताया,
टारगेटेड सर्च ऑपरेशन जो है ये एक पॉइंटेशन पे किया गया, मोहम्मद काशिफ उर्फ डेविड, जिसका ताल्लुक जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से है, और ये मुतअद्दिद टारगेट किलिंग्स और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इंतहाई मतलूब मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। अभी हम लोगों ने इसको काशिफ डेविड को जो है आज गुज़िश्ता रात जो है वो गिरफ्तार किया एक कार्रवाई के दौरान।
बताया गया है कि इस कार्रवाई में बड़ी तादाद में मुख्तलिफ किस्म का असलहा भी बरामद किया गया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा और राबिता कमेटी के रुकन अमीनुल हक ने इस सिलसिले में वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा,
काशिफ नामी शख्स की गिरफ्तारी गालिबन दुबई अबूधाबी से की गई थी और इसकी गिरफ्तारी 13 अगस्त 2015 को हुई है और इसकी गिरफ्तारी के बाद तमाम टीवी चैनल ने इस बात को दिखाया था कि उसे अबूधाबी से गिरफ्तार करके लाया गया। ये बात बड़ी अनहोनी है कि उसे अब गिरफ्तार शो कर करके مختلف علاقوں میں پھیلایا جا رہا ہے اور اسلحہ برامد کرایا جا رہا ہے. ایم کے ایم ہمیشہ کہتی رہی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کسی بھی کرائم میں انوالو ہے اس کی کرائم کے مطابق اس کو سزا دی جائے, لیکن سیاسی ورکروں کو سیاسی طور پہ ڈیل کیا جائے.
متحدہ قومی موومنٹ نے ہفتے اور اتوار کو کراچی پریس کلب اور پھر وزیر اعلی سندھ کی رہائش گاہ کے پاس اپنے زیر حراست اور لاپتہ کارکنوں کی بازیابی کے لیے دھرنا بھی دیا تھا. پچھلے تقریباً ڈھائی سال سے کراچی میں رینجرز اور پولیس کا آپریشن جاری ہے. اب تک ہزاروں کاروائیوں میں مشتبہ افراد کی ایک بڑی تعداد گرفتار اور مقابلوں میں ہلاک ہو چکی ہے, اور ان کاروائیوں میں بڑی مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد بھی برآمد ہوتا رہا ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ سب کی مشاورت سے شروع ہونے والا یہ آپریشن بلا تفریق سب دہشت گردوں اور مجرموں کے خلاف ہے اور کسی جماعت کے خلاف نہیں. لیکن صوبہ سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ اور پھر سندھ کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس آپریشن پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہیں. ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت بار بار کہتی رہی ہے کہ کراچی آپریشن کے اچھے نتائج نکل رہے ہیں اور یہ آپریشن اپنے منطقی انجام تک جاری رہے گا. شہزاد حسین, وائس آف امریکہ, کراچی.
پانچویں ہارٹ آف ایشیا نامی سربراہ کانفرنس بھارت میں ختم ہو گئی ہے. اس کانفرنس میں دہشت گردی سے نمٹنے, قریبی اقتصادی تعاون اور افغانستان کی تعمیر نو میں تعاون کا عہد کیا گیا. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں منگل کے روز ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کا انعقاد ہوا, جس میں بھارت اور پاکستان کے سیکرٹری خارجہ نے بھی شرکت کی. اس کانفرنس کا مقصد افغانستان میں امن و استحکام لانا اور وہاں سرمایہ کاری اور مواصلاتی رابطے میں اضافہ کر کے اس کی تعمیر نو کو تیز کرنا ہے. ابتدائی رپورٹوں کے مطابق کانفرنس کے دوران بحالی اعتماد کے اقدامات کے نفاذ کے ساتھ امن و خوشحالی لانے کے مجوزہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس روپ نے کانفرنس کے آغاز سے قبل ایک بیان میں کہا کہ بھارت اس میکینزم کے تحت بحالی اعتماد کے تمام 6 اقدامات میں سرگرمی سے حصہ لے رہا ہے. یہ 6 اقدامات ہیں: انسداد دہشت گردی, انسداد منشیات, ڈیزاسٹر مینجمنٹ, تعلیم, علاقائی بنیادی ڈھانچہ اور تجارت اور سرمایہ کاری. بھارت تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبے کی قیادت کر رہا ہے. سمجھا جاتا ہے کہ کانفرنس کے دوران افغانستان میں اقتصادی ترقی کو تیز کرنے کے لیے توانائی, بنیادی ڈھانچہ اور سرمایہ کاری میں اضافے پر تبادلہ خیال کیا گیا. بھارت نے اس سے قبل جنوری 2014 میں استنبول پروسیس کے سینئر اہلکاروں کے ایک اجلاس کی میزبانی کی تھی. موجودہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں افغانستان, پاکستان, بھارت, آذربائیجان, چین, ایران, قزاقستان, کرغیزستان, روس, سعودی عرب, ترکی, تاجکستان, ترکمانستان اور متحدہ عرب امارات کے مندوبین نے شرکت کی. اس کے علاوہ آسٹریلیا, کناڈا, ڈنمارک, مصر, فن لینڈ, فرانس, جرمنی, اٹلی, عراق, جاپان, ناروے, پولینڈ, اسپین, سویڈن, برطانیہ, امریکہ اور یورپی یونین ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کو سپورٹ کر رہے ہیں. نئی دہلی میں منعقد ہونے والے اجلاس کی مزید تفصیلات کا انتظار ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے دور میں میڈیا کی آزادی بتدریج کم ہوتی گئی ہے. اس کی وجہ حکومت کی جانب سے اداروں کا سرکاری تحویل میں لیا جانا, اثر و نفوذ استعمال کرنا اور اہم امور پر ہونے والی رپورٹنگ پر قدغنیں عائد کرنا ہے. روس کے عوام خبروں کے لیے سب سے زیادہ ٹیلی ویژن سے رجوع کرتے ہیں, اور یہی میڈیا سرکار کی چیرہ دستیوں کا سب سے زیادہ نشانہ بنا ہے, اور اب تقریباً پورا ٹیلی ویژن میڈیا سرکاری تحویل میں چل رہا ہے. تاہم روس کے دارالحکومت ماسکو میں ٹی وی رین ایک ادارہ ہے جو کریملن کا پروپیگنڈا نہیں بنا. اس بارے میں ڈینیل شیرف کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کیل.
نجی تحویل میں چلنے والا ٹی وی رین ان بچ جانے والے چند اداروں میں سے ایک ہے جو کریملن کی پالیسیوں پر تنقید جاری رکھے ہوئے ہے. اس بارے میں بات کرتے ہوئے ٹی وی رین کی اینکر پرسن نتالیا شنیتسکایا کہتی ہیں, ہم سیاسی مقاصد کے زیر اثر چلنے والا نیٹ ورک نہیں ہیں. ہمارا مقصد سیاسی اسٹیبلشمنٹ یا اسی نوع کے دیگر اداروں کو چیلنج کرنا نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہم جتنا ہو سکے اتنا غیر جانبدار رہنے کی کوشش کرتے ہیں, और यही हमारा मकसद है। सरकारी मीडिया में काम करने वाले बहुत से सहाफी क्रेमलिन की कदगनों से तंग आकर टीवी रेन की खुद मुख्तारी की वजह से इसके अमले में शामिल हुए हैं। नतालिया कहती हैं कि वो खुद रशिया टुडे छोड़कर इस इदारे के साथ वाबस्ता हुई है, लेकिन टीवी रेन को सरकारी मीडिया में शामिल न होने की कीमत चुकाना पड़ी है। सन 2014 में टीवी रेन ने अपने एक प्रोग्राम में दूसरी जंग अजीम के दौरान रूस की हिकमत अमली पर सवाल उठाया था, जिसकी वजह से केबल कंपनियों ने इनकी नशरियात रोक दी थीं। बहुत सों का ख्याल है कि ये सिर्फ एक बहाना था। रेन टीवी के डिजिटल मीडिया चीफ इलिया क्लेशिन कहते हैं,
I sincerely believe that if it wasn't that story about like the siege of the Leningrad,
पूरी दयानतदारी से मेरा ये ख्याल है कि अगर लेनिनग्राड के मुहासरे पर प्रोग्राम ना होता तो वो कोई दूसरा बहाना तलाश कर लेते। इसमें सिर्फ चंद दिनों या हफ्तों की ताखीर होती। टीवी रेन ने अपनी बका के लिए अब ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन का रास्ता इख्तियार किया है। रेन टीवी के नाजरीन की तादाद 70,000 तक पहुँच चुकी है और हर महीने इसकी वेबसाइट पर लाखों अफराद खबरें पढ़ने आते हैं। लेकिन रूस के मीडिया की तरह टीवी रेन को भी बढ़ती हुई कदगनों का सामना है। ताहम इसी दौरान टीवी रेन ने एंटरटेनमेंट प्रोग्राम पर तवज्जो देनी शुरू कर दी है, ताकि पढ़े लिखे शहरी और लिबरल नाजरीन के अलावा नौजवान और लोगों की मजीद तादाद तक रसाई हासिल की जा सके। अंजुम हैरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
मकदूनिया से मिलने वाली यूनान की सरहद पर 12,000 पनागुज़ीन मुसलसल इंतजार कर रहे हैं। गुज़श्ता माह जब से बाकी मांदा यूरोप का रास्ता बंद हुआ है, एडोमेनी के आरजी कैंप में एहतजाज और आंसू गैस का सिलसिला देखा गया है। एक शख्स की इस सिलसिले में जान भी गई। कुछ लोग वहां इंतजार में और कुछ अपना सफर जारी रखने के नए रास्तों की तलाश में हैं। एडोमेनी से जॉन अवंस की रिपोर्ट के साथ सादिया असद।
मकदूनिया से मिलने वाली यूनानी सरहद पर 12,000 पनाहगुज़ीन उम्मीदों बीम में जिंदा हैं। वो अपनी मंजिल के इंतहाई करीब होकर भी इंतहाई दूर हैं। गुज़श्ता माह जब से मकदूनिया ने पनाहगुज़ीनों पर अपने दरवाजे बंद किए हैं, इडोमेनी का आरजी कैंप सरहद पार करने की नाकाम कोशिशों का मुशाहिदा कर चुका है। अब इन लोगों के लिए परेशानी और उलझन में इजाफा हो रहा है, जो बेहतर मुस्तकबिल की राहें बंद देख रहे हैं। और जो लोग इख्तियार रखते हैं वो कुछ नहीं बता रहे कि आइंदा क्या होगा। मेडिसन सेंस फ्रंटियर के इमैनुअल मैसरेट कहते हैं,
There is a lot of frustration within the refugee community here in Idomeni. Why?
इडोमेनी के पनाहगुज़ीनों में बहुत बहुत परेशानी और उलझन पाई जाती है। क्यों? इसलिए कि लोग यहाँ जमा हैं। वो सरहद को सामने देख रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बारे में कुछ मालूम नहीं कि सरहद कब खुलेगी और खुलेगी भी या नहीं। गुज़श्ता हफ्ते एक कुर्द शख्स की पुलिस की कार से टक्कर के बाद हंगामा शुरू हो गया था। वो शख्स कुछ रोज बाद चल बसा। तब से यूं तो बज़ाहिर खामोशी है, मगर कभी कभार पनाहगुज़ीनों में झड़पें शुरू हो जाती हैं और पुलिस बीच बचाव करवाने की कोशिश करती है। शामियों और दीगर ममालिक से आने वालों की बड़ी तादाद यहाँ तशद्दुद से दूर रहने की कोशिश करती है और सिर्फ वक्त गुजारने में मसरूफ है। ताहम इंतजार में ये सब मुतहद हैं और यूनान से परे जाने के लिए बेचैन हैं, क्योंकि यूनान में मुलाजमत के मौके बेहद कम हैं और ऐसा ही है जैसे इन हालात में वापस जाना, जिनसे वो भागकर यहाँ तक पहुँचे हैं। कूसे लुबानी एक फिलिस्तीनी हैं जो शाम से तरके वतन करके आए हैं। बेशतर लोग अब खतरनाक तरीकों के बारे में सोचने लगे हैं कि स्मगलरों के जरिए या स्मगलरों के बगैर सरहद पार कर जाएं। अब हर रोज वो रात के वक्त सरहद पार करने की कोशिश करते हैं। अगरचे बहुत सी गैर सरकारी तंजीमें और रजाकार लोगों के लिए जिंदगी कदरे आसान बनाने की कोशिश करते हैं, कभी खुराक और कभी किसी और तरह, मगर वो भी इन लोगों के लिए किसी हद तक यही कुछ कर सकते हैं जिनका और कोई ठिकाना नहीं। चौधरी मजहर इकबाल एक पाकिस्तानी पनाहगुज़ीन हैं।
People are mentally disturbed. They want to go forward. But the border is closed.
लोग ज़हनी तौर पर परेशान हैं। वो आगे जाना चाहते हैं, मगर आगे रुकावटें हैं। इस वजह से लोग परेशानी का शिकार हैं। जैसे ही एक दिन गुजरता है और एक सर्द रात आती है, ये इम्कान होता है कि उलझन और मायूसी में इजाफा ही होगा। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
کسی شخص کے خیال، ایجاد، دریافت یا تخلیقی کام کو چرانا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی کی کار چرا لی جائے یا کسی کے گھر میں گھس کر اس کی قیمتی اشیاء کو اڑا لیا جائے. لوگوں کو ان کی تخلیقات سے فائدہ حاصل کرنے سے محروم کر دینا ایک جرم ہے. املاک دانش ہر شخص کا ذاتی اثاثہ ہوتی ہیں. املاک دانش کا مطلب ہے کہ کسی فرد کی منفرد تخلیقی اور ذہنی کاوش. اسے تسلیم کیا جاتا ہے اور اسے قانونی تحفظ حاصل ہوتا ہے. اس میں ایجادات، ادبی اور فنی نگارشات، علامات، نام، تجارتی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے ڈیزائن، موسیقی کے پروگرامز، فلمیں، فیشن، ٹیکنالوجی اور ادویات کے شعبے میں نئی تحقیقات، غرض زندگی کے ہر شعبے میں کی جانے والی نئی تخلیقات شامل ہوتی ہیں. املاک دانش کے نتائج بڑے واضح ہیں. کوئی بھی خریدار جب چوری شدہ چیز خریدتا ہے تو چاہے وہ فلم ہو یا کوئی اور جعلی چیز جس کی شباہت اصل برانڈ سے ملتی ہو، تو اس برانڈ کے مالک کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. ساری رقم چوری کرنے والے لوگ یا گروہ حاصل کرتے ہیں. خریدار اس لیے دھوکہ کھاتا ہے کہ اصل کی جگہ نقل اس کو سستے داموں مل جاتی ہے. اس سلسلے میں بدترین بات یہ ہوئی ہے کہ اصل ادویات کی جگہ جعلی ادویات اسی شکل و صورت میں فروخت کی جاتی ہیں، جو انسانی صحت اور زندگی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکی ہیں. املاک دانش کی چوری سے نہ صرف فنکار، موجد اور دریافت کرنے والوں کو مالی نقصان پہنچتا ہے، بلکہ حکومت کو بھی محصولات سے محروم ہونا پڑتا ہے، جس سے ملکی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے اور نئی تخلیقات اور دریافت کرنے والوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. 26 اپریل کو پوری دنیا میں املاک دانش کا یوم منایا جاتا ہے. یہ صرف انسانی ذہن کی ایجاد اور اختراع کو منانے کا دن نہیں ہے، بلکہ اس دن عوام کی توجہ مبذول کرا جاتی ہے کہ پوری دنیا میں املاک دانش کا تحفظ لازم ہے. املاک دانش کے تحفظ اور اس کے قانون پر عمل درآمد سے پوری دنیا کو یہ پیغام ملتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نئی تخلیقات کریں، نئی چیزیں دریافت کریں اور پہلے سے موجود مصنوعات اور دیگر اشیاء کو مزید سنوار کر انہیں بہتر اور کارآمد بنائیں. اور اسی طرح اقتصادی ترقی ممکن ہے اور لوگوں کے لیے نئے روزگار کے دروازے واہ ہوتے ہیں. آج کے دن ہم انسانی تخلیقی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہیں. اس موقع پر ہم اپنے تمام دوستوں اور شراکت داروں سے یہی کہتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے ملکوں میں املاک دانش کے تحفظ کے لیے اور ان پر عمل درآمد کے لیے مزید سخت اقدامات اٹھائیں، کیونکہ یہ ہم سب لوگوں کے مفاد میں ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل. امریکی ریاست کولوراڈو کے شہر رائفل میں شوٹرز گرل کے نام سے ایک ریسٹورانٹ قائم کیا گیا ہے، جہاں مقامی لوگوں کے علاوہ دنیا بھر کے سیاح آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر خواتین ویٹرز کھانا پیش کرتے وقت گولیوں سے بھری ہوئی پستولیں ساتھ رکھتی ہیں. گاہکوں کو بھی یہاں بندوق لانے کی اجازت ہے. یہ پیر کی صبح کے 11 بجے ہیں اور ابھی سے شوٹرز گرل ریسٹورانٹ کے باہر گاہکوں کی قطار بننا شروع ہو گئی ہے. یہ کولوراڈو کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے. یہاں پر خواتین ویٹرز پستول یا بندوق کھلے عام لے کر گھومتی ہیں. ریسٹورانٹ کے دروازے پر بھی لکھا ہے پستول یا بندوق لانے کی اجازت ہے. اس ریسٹورانٹ کی مالک لورین بیوبٹ کہتی ہیں کہ شوٹرز گرل کے پیچھے تین چیزیں کار فرما ہیں، خدا، بندوق اور اچھا کھانا. لورین بیوبرٹ اور ان کے شوہر جیسن نے 2013 میں یہ ریسٹورانٹ کھولا اور قصبے رائفل کے نام سے منسوب شوٹرز گرل نام دیا.
One reason why I began to carry was there was an altercation in the alley where a man was beat to death and it kind of alarmed me.
میرے مسلح ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک گلی میں ہاتھا پائی کے دوران ایک شخص ہلاک ہو گیا جس نے مجھے چوکنا کر دیا. میں اپنی حفاظت کا ایک طریقہ ڈھونڈنا چاہتی تھی. میں چاہتی تھی کہ میرے کارکن محفوظ رہیں اور میرے گاہک محفوظ رہیں. رائفل قصبہ کولوراڈو دریا کے نزدیک واقع ہے جہاں پر شکار کی متعدد آؤٹ ڈور سرگرمیاں ہیں. بیوبرٹ کہتی ہیں کہ ملک کے اس حصے میں بندوق یا پستول کے لیے احترام اور روایت کی وجہ سے شوٹرز گرل ریسٹوران مناسب جگہ ہے. گاہک بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں. میں اس وقت تک اس جگہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی جب تک یہ مشہور نہ ہوا تھا. ڈی جے براکل یہاں پہلی مرتبہ آئے ہیں. وہ کہتے ہیں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ اس وقت محفوظ ترین جگہ ہے. میں اس سے خوفزدہ نہیں ہوں. یہاں پر غیر ملکی سیاح بھی آتے ہیں. پیٹر ریڈ جرمنی سے تعلق رکھتے ہیں. ہم اس جگہ پر رکے کیونکہ ہمیں بھوک لگی تھی. ایک شخص نے ہمیں بتایا کہ یہ مشہور ریسٹورانٹ ہے جہاں پر ویٹرز مسلح ہیں. اس ریسٹورانٹ کے کھانے کی فہرست میں ڈشوں کے نام بھی ہتھیاروں سے منسوب ہیں جیسا کہ شارٹ گن بوریتو، لاکڈ اینڈ لوڈڈ ناچوز اور گواک نائن مشہور ڈشز ہیں. امریکہ میں گن کنٹرول ایک متنازع موضوع ہے. کولوراڈو کا شمار 50 ریاستوں میں سے 29 ریاستوں میں ہوتا ہے جہاں کھلے عام بندوق یا پستول رکھنے کی اجازت ہے اور وہ بھی پرمٹ کے بغیر. جان ڈائر مقامی پولیس چیف ہیں.
Well, what an open carry means is that people are allowed to carry guns in the open, like for instance that I'm carrying on the side.
وہ کہتے ہیں کہ کھلے عام ہتھیار لے کر گھومنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اسے کہیں بھی لے کر جا سکتے ہیں جیسا کہ اس وقت میرے پاس ایک پستول ہے. تاہم اس ریسٹورانٹ کے کچھ گاہکوں کے لیے یہ آئیڈیا غیر اطمینان بخش ہے. ٹام فیئر یہاں ایک دوست کی دعوت پر آئے ہیں.
I'm not a fan of guns. I'm uncomfortable with the fact that our country is as
میں اسلحہ کا شوقین نہیں ہوں. میں اس حقیقت سے پریشان ہوں کہ ہمارا ملک یا ملک کا یہ حصہ بندوقوں کا دل دادا ہے. کچھ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ بندوق یا پستول گاہک باہر سے لے کر آتے ہیں اور اسے کسی ریسٹورانٹ میں لانا ایک کاروباری چال ہے. لیکن شوٹرز گرل کی خواتین ویٹر اس سے اتفاق نہیں کرتی. جارجینا بوتھ کہتی ہیں میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی مسئلہ ہے. یہ ہمیشہ بند رہتی ہے اور امید ہے کہ اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ اسے باہر نکالا جائے. شوٹرز گرل ریسٹورانٹ بظاہر کامیاب ہو رہا ہے جہاں لوگ ریسٹورانٹ کے باہر نہ صرف تصاویر لیتے ہیں بلکہ ریاست سے باہر کی لائسنس پلیٹ والی گاڑیاں بھی دیکھی جا سکتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے رائفل کولوراڈو کو نقشے پر ابھر کر سامنے آنے میں مدد ملے گی. سامعین کاروبار میں کامیابی کا ایک طریقہ انفرادیت یا انوکھاپن ہے. اپنی دکان چمکانے کے لیے کاروباری لوگ طرح طرح کے حربے آزماتے ہیں کچھ چھوٹے پیمانے پر اور کچھ بڑے پیمانے پر. بہرحال اگر قانون کا احترام اور اس کی پابندی کرتے ہوئے کوئی اختراع کی جائے تو اس پر حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا مگر رائے عامہ ضرور اختلاف کر سکتی ہے. فی الحال تو یہ ریسٹورانٹ چل رہا ہے مگر راستہ پر خطر ہے. یہ ایڈونچر مہنگا بھی پڑ سکتا ہے. نیک دعاؤں کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، بہجت حاضر خدمت. آج کل بڑے بڑے شہروں میں آمد و رفت کے لیے بائسیکل کے استعمال میں اضافہ ہونے لگا ہے لیکن ظاہر ہے بڑی بڑی گاڑیوں اور تیز رفتار ٹریفک کی وجہ سے حادثات میں بھی تیزی آئی ہے. اکثر اوقات حادثات کا باعث بائسیکل سواروں کا اسمارٹ فونز کا استعمال ہوتا ہے جن کے ذریعے وہ نقشے یا پھر راستوں کا تعین کرتے ہیں. مونٹریال اور واشنگٹن جیسے شہروں سمیت دنیا بھر کے شہروں میں کوئی بھی شخص بائسیکل کرائے پر حاصل کر سکتا ہے جس کے لیے اسے کریڈٹ کارڈ کے ساتھ ادائیگی کرنا پڑتی ہے. لیکن بائسیکل پر سواری کرنا اور مصروف سڑکوں پر موڑ مڑتے ہوئے صحیح منزل تک پہنچنا دو مختلف باتیں ہیں. مونٹریال میں بائسیکل کرائے پر دینے والی پبلک بائک سسٹم کمپنی کا کہنا ہے کہ ان کے بائسیکل سواروں کو ایک ایسے آلے کی ضرورت ہے جن سے انہیں راستے اور سمت کا تعین کرنے میں آسانی ہو سکے.
Donc, le moins, ils sont enclins à regarder des petites informations et à regarder, à toucher d'une main le vélo et de l'autre leur téléphone intelligent.
Cycle Lab کے Maxim Courtier کہتے ہیں کہ اگر آپ کی سائیکل پر سمارٹ ہالو نصب ہے تو پھر آپ کے لیے راستے کے بارے میں ہدایات حاصل کرنا بہت آسان اور واضح ہو جاتا ہے. بائسیکل کی ہینڈل بار پر نصب سمارٹ ہالو بائسیکل چلانے والے کی جیب میں موجود سمارٹ فون کے ساتھ وائر لیس رابطہ رکھے گا اور بائسیکل سوار کی مطلوبہ منزل تک پہنچنے کے لیے آسان ترین اور محفوظ ترین راستے کی تلاش کرے گا. سمت کے بارے میں واضح بصری سگنل ملیں گے. یہ بھی پتہ چلے گا کہ بائسیکل سوار کا کتنا وقت خرچ ہوگا, راستے کی مسافت کتنی ہے, رفتار کیا ہے, حتیٰ کہ بائسیکل سوار نے کتنی کیلوریز خرچ کی ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹیلی فون پر موصول ہونے والی کالز اور پیغامات کی بھی نشاندہی کر سکے گا. اس پر پانی اور گرد کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا اور اسے بغیر کسی مخصوص چابی کے بائسیکل سے اتار کر رکھا بھی جا سکتا ہے.
C'est vraiment génial en fait quand tu connais pas vraiment par où passer pour aller à ton point B.
بائسیکل سوار ایملی بونیئر کہتی ہیں کہ یہ واقعی زبردست بات ہے جب آپ کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے سمت اور راستہ معلوم نہ ہو, جب آپ کو شہر سے واقفیت نہ ہو, تو پھر میرے خیال میں یہ بڑی زبردست بات ہے کیونکہ یہ آلہ آپ کو بتا سکے گا کہ آپ کس طرح سے اپنے مطلوبہ مقام پر اور منزل تک پہنچ سکتے ہیں. سمارٹ ہالو کی قیمت $150 ہے اور اس کے اندر ایک ایسا آلہ بھی نصب ہے جو اس وقت چمکنے لگتا ہے اور ایک بلند آواز کا الارم بجانے لگتا ہے اگر کوئی بائسیکل کو چرانے کی کوشش کرے. سمارٹ ہالو تیار کرنے والوں کو امید ہے کہ مونٹریال میں بائسیکل کرائے پر دینے والی کمپنی اپنی بائسیکلوں پر یہ آلہ نصب کرے گی, اور انہیں یہ بھی امید ہے کہ بالآخر یہ آلہ دنیا بھر میں ہزاروں بائسیکلز پر استعمال ہوگا. بیچے چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے, ابھی بجلی کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں,
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منصر, پروڈیوسر نیلوفر مغل اور انجینئر اسکپسس. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل, جسے پیش کر رہی ہیں نفیسہ خود بھائی, اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے اسفر امام. اور اس کے بعد ہمارا اگلا نیوز شو ہوگا جسے آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں انجم ہیرلڈ کے. تو خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا اور انتظار کیجیے گا پروگرام راؤنڈ ٹیبل کا.